پیر 26 جنوری کی سربین کے ساتھ مہپارہ صفدر کا سلام. پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ قبائلی علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا جو افغانستان فرار ہوئے. حامد کرزئی نے انکار کیا تو پھر شدت پسند گئے کہاں؟
یہ کہنا کہ دہشت گرد صرف شمالی وزیرستان میں ہے یہ بہت غلط ہوگا. تقریباً 13 حملے ہو چکے ہیں اور اس میں پاکستان کے 118 علاقے شامل ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک کوئی اطلاعات نہیں ہیں کہ وہاں کارروائی شروع ہونے سے قبل یا بعد میں کتنے شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب رہے. اتوار کو ملکی سینٹ کے وفد نے میران شاہ کا دورہ کیا ہے. اس وفد میں عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی محمد عدیل بھی شامل تھے. انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بھاگ جانے والے شدت پسندوں کے بارے میں فوج کا کیا کہنا ہے. حاجی عدیل:
میرے خیال میں انہوں نے کافی لوگ پکڑے ہیں اور وہ وہی ہے ہو رہا ہے کہ یہ نشاشا اپنی ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں اور دوسرے علاقوں میں جو اس کے نزدیکی علاقے ہیں وہاں بھی کاروائیاں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا مشکل ٹرین ہے. کاش یہ 4-5 سال پہلے یہ کاروائی شروع ہوتی. جو تباہی آج سے 3-4 سال پہلے ریئیکشن ہوتا وہ کم ہوتا مقابلتاً.
پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس حکام کے مطابق مسلح افراد نے پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کی حفاظت کرنے والے پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. مقامی پولیس کے ایک سینئر اہلکار چودھری اسد کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پاپوش نگر کے علاقے میں پولیو ٹیم پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے باوجود علاقے میں انسداد پولیو مہم جاری رہی. تازہ اطلاعات ہیں کہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 5 افراد ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے. بھارت میں آج یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے جس کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی امریکی صدر باراک اوباما تھے. وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے بھارت کی یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کی ہے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہڑتال رہی. علیحدگی پسندوں کی کال پر آج کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا. سری نگر سے ریاض مسرور.
علیحدگی پسندوں نے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ کشمیر میں لاکھوں افواج موجود ہیں اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں حکومت ہند لوگوں کو انصاف دلانے کی بجائے پرچم کشائی کی جبری تقریبات منعقد کرتی ہے. اس دوران سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ جموں میں ریاست کے گورنر اور کشمیر کے ڈویژنل کمشنر نے سری نگر میں پریڈ پر سلامی لی. 18 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر کشمیر میں گورنر راج ہے اور سخت سیکیورٹی کے باوجود پہلی بار ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سہولات کو معطل نہیں کیا گیا. واضح رہے کشمیر میں حالیہ انتخابات کے بعد غیر واضح نتائج سامنے آئے تھے جس کی وجہ سے حکومت سازی تاخیر کا شکار ہو گئی اور اب کشمیر پر براہ راست دلی کا انتظامی کنٹرول ہے.
یونان میں اتوار کے روز بائیں بازو کی جماعت سیریزا نے انتخابات جیتنے کے بعد دائیں بازو کی جماعت گریک انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کر کفایت شعاری مخالف حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس اتحاد کو یونان کے نئے پارلیمان میں واضح اکثریت حاصل ہے. انتخابات میں فتح حاصل کرنے والی جماعت سیریزا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بیل آؤٹ قرضے کی شرائط پر دوبارہ بات کریں گے. ادھر کئی یورپی ملکوں نے انہیں خبردار کیا ہے کہ وہ قرضے کی شرائط کا احترام کریں. مصر کے معزول صدر حسنی مبارک کے 2 بیٹوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. انہیں 4 سال قبل ان کے والد حسنی مبارک کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا. زیر حراست ان دونوں افراد پر بدعنوانی کے مقدمات کی دوبارہ سماعت کے موقع پر گزشتہ ہفتے ہی ایک عدالت نے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا تھا. عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار ہوائی فائرنگ کے بجائے دیگر طریقوں سے کریں. جمعے کو ایشین فٹ بال کپ کے کوارٹر فائنل میں ایرانی ٹیم سے فتح کو منانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی گئی جس میں 2 افراد ہلاک اور تقریباً 90 افراد زخمی ہو گئے تھے. عراق میں ایسے مزید حادثات پیش آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ آج ایشین کپ کے سیمی فائنل میں عراق اور جنوبی کوریا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. سوشل میڈیا پر خبریں ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر باراک اوباما سے ملاقات کے لیے جو سوٹ پہنا تھا اس پر بنی دھاریوں میں ان کا اپنا نام بار بار درج تھا. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
دور سے دیکھنے میں مسٹر مودی کا روایتی نیلا سوٹ انتہائی نفیس دھاری دار معلوم ہوتا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے صارفین نے جب نزدیک سے جانچ پڑتال کی تو پتا چلا کہ مسٹر مودی کے سوٹ کی دھاریوں پر چھوٹے حروف میں انہی کا نام بار بار درج تھا۔ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران ان کی اپنے نام والے اس سوٹ میں کئی بار تصویریں اتاری گئیں۔ واضح رہے کہ مسٹر مودی وہ پہلی ہائی پروفائل شخصیت نہیں جنہوں نے ایسا سوٹ زیب تن کیا ہو۔ ان سے پہلے یہ کام مصر کے سابق صدر حسنی مبارک نے بھی کیا۔ ٹویٹر کے صارفین مسٹر مودی کے لباس کے انتخاب کو ان کی خود پرستی قرار دے رہے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پولیو ٹیم پر حملہ ہوا ہے، ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا بڑا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کہتی ہے کہ شمالی وزیرستان کے 80% سے زائد علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برس جون میں یہاں فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے گزشتہ دنوں بی بی سی اردو کو بتایا کہ انہوں نے فرار ہونے والے شدت پسندوں کو افغانستان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ فوج اور حکومت کہتی ہے کہ اچھے اور برے طالبان کے درمیان کوئی تفریق نہیں برتی گئی، تو پھر شدت پسند گئے کہاں؟ شمالی وزیرستان کے ساتھ جڑے جنوبی وزیرستان میں بھی صورتحال کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اپنی اس رپورٹ میں۔
کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان نے کل شمالی وزیرستان کا دورہ کرنے والے سینٹ کے ایک وفد کو بتایا کہ سال 2007 سے ان کی کور تقریباً 450 بڑے اور 1800 چھوٹے آپریشن اس علاقے میں کر چکی ہے۔ بٹالین سے زیادہ فوجیوں پر مشتمل کارروائی کو بڑی کارروائی تصور کیا جاتا ہے۔ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 4000 فوجی ہلاک، جبکہ 13000 جیسی بڑی تعداد میں فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عزب آپریشن کے نگران میجر جنرل ظفر اللہ کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 1300 شدت پسند اب تک ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ 600 نے ہتھیار ڈال کر خود کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا ہے، لیکن اس بابت کچھ نہیں بتایا کہ وہاں کارروائی کے آغاز سے قبل یا بعد میں کتنے شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ یہ شدت پسند افغانستان گئے، جہاں بروقت اطلاع کے باوجود افغان سیکیورٹی فورسز نے انہیں پکڑا یا روکا نہیں۔ اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی اس سے انکار کرتے ہیں۔ آخر یہ شدت پسند قیادت گئی کہاں؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان میں ہو سکتے ہیں، تو کسی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں روپوش ہو گئے ہیں۔ میران شاہ کا دورہ کرنے والے سینٹ کے وفد میں عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی محمد عدیل بھی شامل تھے۔ حاجی محمد عدیل:
میرے خیال میں انہوں نے کافی لوگ پکڑے ہیں، وہی ہے ہو رہا ہے کہ یہ شاہ اپنی ان کی جو ایجنسیز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں۔ دوسرے علاقوں میں جو اس کے نزدیکی علاقے ہیں وہاں بھی کاروائیاں ہوئی ہیں۔ بڑا مشکل ٹرین ہے، کاش یہ 4-5 سال پہلے یہ کاروائی شروع ہوتی۔ جو تباہی آج سے 3-4 سال پہلے ریئیکشن ہوتا وہ کم ہوتا مقابلتاً، لیکن اب ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا بچوں کو اسکول میں جا کر انہوں نے شہید کیا۔ یہ فوج کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھے کہ آخر یہ 3 سال پہلے ہی آپریشن کیوں نہیں شروع کیا گیا، یا اس وقت جو فوج کی قیادت تھی وہ کس کے دباؤ میں تھی۔
پاک افغان سرحد کے مشکل علاقے پر ہی بہتر انداز میں نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغان سرحدی پولیس کے ایک وفد نے آج لیفٹیننٹ جنرل شفیق فاضلی کی قیادت میں جی ایچ کیو راولپنڈی میں چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد سے ملاقات کی۔ پاکستان فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان فوجی سطح پر تعاون میں اضافے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی کے آغاز کے بعد جو بھی جنوبی وزیرستان آیا اسے پکڑ کر آئی ڈی پی کیمپ منتقل کر دیا گیا، لیکن شدت پسندوں کا کیا ہوا؟ وانا کے سینئر صحافی حفیظ اللہ وزیر سے یہی پوچھا۔
جو مغربی شوال کا علاقہ ہے جو کہ آدھا جنوبی وزیرستان میں آتا ہے آدھا شمالی وزیرستان میں آتا ہے, وہاں پر جو بڑے راستے تھے جو شمالی اور جنوبی میں جوڑے جاتے تھے, تو وہاں پر آرمی نے کافی یہاں چیک پوسٹیں بھی لگائی ہے, وہاں پر سیکورٹی کافی سخت کر دیے گئے, کافی لمبا چوڑا بارڈر ہے, اور وہاں پر یہ بھی سنا گیا ہے کہ کوئی اس طرح جو تنگ درے تھے ان کو سیکورٹی فورسز نے جو شمالی وزیرستان سے جنوبی وزیرستان آتے تھے تو بلاسٹ کر کے اڑا دیے تاکہ یہاں سے جو لوگ ہیں نہیں آ سکے جنوبی وزیرستان میں. جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ ہے جو کافی مشہور علاقے مانتیوسان, تو یہ بالکل ان کو فرنٹ پہ ہے شمالی وزیرستان کو جو مسعود ٹرائبس کے علاقے ہیں, تو آرمی یہاں پر کافی انہوں نے اپنا کیچ اپ مضبوط کیا ہوا ہے بالکل.
اور افغان سرحد کا کیا صورتحال ہے, وہاں فوج نے سیل کیا ہوا ہے؟
نہیں, وہاں پر تو ایک جو مین راستہ ہے جو جسے پاک افغان دوستی کا نام سے گیٹ بھی دیا بنا دیا ہی ہے, وہی تو عام ٹرانزیکشن روٹ ہے, وہ تو جب حالت سخت ہونا یا وہاں پر کوئی اٹیک آ جائے وہاں پر افغانستان کی سائٹ سے یا یہاں پاکستان کی سائٹ سے, تو اس وقت یہ بند ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بند اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس پر روزانہ کافی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, افغانستان سے گاڑی آ رہی ہے یہاں پاکستان کی طرف سے بھی جا رہی ہے.
جنوبی وزیرستان میں ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں. عام لوگ تاہم یہ امید کر رہے ہیں کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے درمیان آپریشنوں کے سلسلے کی ضرب عزم آخری کارروائی ثابت ہوگی. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ نے سنا, ہارون رشید نے اپنی رپورٹ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شدت پسند گئے تو کہاں. ہم نے طالبان کے بارے میں ایک کتاب کے مصنف, صحافی اور تجزیہ نگار عقیل یوسف زئی سے بات کی.
یہ کہنا کہ عسکریت پسند یا دہشت گرد صرف فاٹا میں ہے یا شمالی وزیرستان میں ہے, یہ بہت غلط ہوگا. یہ جو ابھی حال ہی میں رپورٹ آئی ہے تو اس کے مطابق پاکستان میں 2014 کے دوران تقریباً 13 حملے ہو چکے ہیں اور اس میں پاکستان کے 118 مختلف علاقے شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد اور ان کی کارروائی پاکستان میں موجود ہے اور جاری ہے. تو میرا نہیں خیال کہ صرف شمالی وزیرستان کے مسئلے کے حل کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا ان لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے پشاور سمیت تقریباً 12 علاقوں میں 24 گھنٹے مسلسل آپریشن جاری رہتے ہیں جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. اس کے علاوہ خیبر ون بھی جاری ہے خیبر ایجنسی میں. شمالی وزیرستان میں کل بھی ایک ایئر سٹرائک ہوئی ہے جس میں تقریباً 40 لوگ مارے گئے ہیں جس میں 5-6 غیر ملکی بھی ہیں. تو میرے خیال میں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ شاید یا کہ میکانزم ٹھیک نہیں ہے یا یہ ہے کہ انٹیلیجنس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. کہا جا سکتا ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان کے حامد کرزے صاحب کے دعوے کے برعکس, وہاں لوگ آزادی سے اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں, وہاں پر ان کے ٹکانے بھی ہے, وہاں پر وہ کارروائیاں بھی کرتے ہیں. مگر جو اہم بات ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے آپریشن سے پہلے اطلاعات کی بنیاد پر یہ لوگ باقی علاقوں میں پھیل گئے, اور جس میں جنوبی پنجاب کے بعض علاقے ہیں جس میں سنکا شہر ہے, کراچی ہے, جس میں خیبر پختونخوا ہے. تو میرے خیال میں ان کے خلاف جب تک آپ ایک مربوط میکانزم کے تحت پورے پاکستان میں آپریشن نہیں کریں گے, مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا.
لیکن عقیل یوسف زئی, حکومت نے یا فوج نے کبھی اس کی تصدیق نہیں کی کہ یہ شدت پسند قبائلی علاقوں سے فرار ہو کر مختلف شہروں میں بس گئے ہیں.
اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ جو پاکستان کے مختلف شہر ہیں, خاص کر جنوبی پنجاب کے مختلف علاقے, خیبر پختونخوا کے مختلف شہر, پشاور سمیت تانک ہو گیا, ڈی خان ہو گیا, بنو ہو گیا, ہنگو جیسے شہر ہو گئے, ان تمام علاقوں میں نہ صرف یہ کہ یہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں بلکہ وہاں پر ان کے ٹکانے بھی موجود ہیں, ان کے نیٹورکس بھی موجود ہیں. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حال ہی میں جو داعش یا ابوبکر کے ہاتھ جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان میں ان لوگوں نے پشاور کے لیے ایک امیر کا نام بھی اناؤنس کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا کوئی ایسا شہر یا علاقہ شاید ہی کہ موجود ہو جہاں پر ان کے نیٹورکس موجود نہیں ہو, ان کی اتحادی اور ان کے ہمدرد موجود نہیں ہو. تو اب بھی حکومت کے پاس جو ایک روڈ میپ ہے یا ان لوگوں سے نمٹنے کا ایک طریقہ کار ہے وہ واضح بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس ڈیٹیلز بھی نہیں ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں نہیں کرتے, اور وہاں پر سانحہ پشاور کے بعد جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہوتی.
عوامی سطح پر تو یہ افواہیں بہت گردش میں ہیں کہ کچھ جنگجو شام یا عراق میں داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ جا چکے ہیں, لیکن فوج اس کی تصدیق نہیں کرتی کبھی.
فوج شمالی وزیرستان میں یا خیبر ایجنسی میں کیا کرتی رہی ہے, وہاں پر کتنے لوگوں کو مارا جا چکا ہے, جن لوگوں کو مارا جا چکا ہے, ان کی ڈیٹیلز کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے سینٹ کی کمیٹی کے دورے کی بات کی، اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ خیبر ایجنسی میں بھی میڈیا جو پشاور بیسڈ اسلام آباد بیسڈ میڈیا ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر خیبر ون کا فالو اپ لے لے، اسی طریقے سے شمالی وزیرستان میں بھی جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے ان کو رسائی نہیں ہے، جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں، جو ملکان ہے جو اپنے علاقے سے بے دخل کیے گئے ہیں، ان کے پاس بھی ڈیٹیل نہیں ہے. تو تمام تر کارروائیوں کے باوجود اور ان کے دعووں کے باوجود اس وقت بھی شمالی وزیرستان کی صورتحال بھی واضح نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے علاقے کو کلیئر کیا گیا ہے، وہاں پر آئی ڈی پیز کی واپسی کا کوئی روڈ میپ سامنے آیا ہے یا نہیں ہے. اگر صورتحال بہتر ہوتی یا ان لوگوں کا خاتمہ کیا گیا ہوتا تو یہ کنفیوژن یا یہ تاثر سامنے نہیں آتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت بھی یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک، جند اللہ، چند اور تنظیمیں جو کہ ہمارے کاتے میں ہم ان کو ابھی تک گٹھ طالبان کہتے آ رہے ہیں، ان کو کافی وہاں پر فیسلٹیز اب بھی موجود ہے بعض علاقوں میں، اور یہ چونکہ انٹرنیشنل نیٹورک کا ایک حصہ ہے جو ملیٹنٹس گروپس ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ اب بھی بہت سے لوگ شام، عراق یا چند اور ممالک میں جا کر کا رویہ کر رہے ہو. اور آپ نے نوٹ بھی کیا کہ افغانستان میں بھی حال ہی میں جب چند کا رویہ ہوئی اور اس کے بعد افغان حکومت نے الزام لگایا کہ یہ لوگ بھی وزیرستان سے یا فاٹا سے آئے ہیں، تو صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے.
تو فاٹا میں قبائلی علاقوں میں یہ شدت پسند اور ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں، حکومت جو دعوے کر رہی ہے آئے روز کے اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا، ان اطلاعات کی تصدیق کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی، تو صورتحال بہت غیر واضح ہے.
صورتحال پیچیدہ اس لیے ہے کہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہے، ایک تو وہ مصدقہ نہیں ہے، بلا شبہ وہاں پر کارروائیاں ہوئی ہے. ابھی ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تک ہم نے ضرب عضو کے دوران تقریباً 2200 لوگ مارے ہیں، مگر وہ 2200 لوگ کون ہے، ان کے قواعد کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی میڈیا کو. جہاں تک حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے تمام ذمہ داریاں فوج پر ڈال دی ہے. ہم سب لوگ آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس پر یا پریس ریلیز پر انحصار کرتے ہیں. بات تب بنے گی جب میڈیا کو، پولیٹیکل لوگوں کو، قبائلی علاقہ جات کے لوگوں کو ان علاقوں میں جانے دیا جائے اور وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ دہشت گرد تھے، ان کی قبریں ہم نے دیکھی ہے، وہاں پر جو علاقے ہیں ان کو ہم نے کلیئر کر کے دیکھے ہیں. تو اگر 4 مہینے کے دوران صورتحال اتنی غیر مبہم ہے اور ہم جیسے لوگ باڑہ میں بھی نہیں جا سکتے، خیبر ایجنسی میں بھی نہیں جا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچیدگیاں بھی ہیں اور شاید کہ جو دعوے کیے گئے ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں.
تجزیہ کار اور صحافی عقیل یوسف صحیح جو کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہونے والوں کے بارے میں تصدیق نہیں ہو پا رہی، حکومت کہتی ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف کارروائی بلا تفریق ہو رہی ہے، پھر بھی اس کارروائی کے بارے میں شبہات کیوں؟ واشنگٹن میں مقیم پاکستان میں دہشت گردی پر کتابوں کے مصنف، محقق اور تجزیہ نگار عارف جمال کہتے ہیں.
جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ اچھے برے طالبان میں تمیز نہیں کی جا رہی، بالکل کی جا رہی ہے. جماعت الدعوہ جو دنیا کی سب سے بڑی جہادی آرگنائزیشن ہے، اس کے حق میں تو آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں پاکستانی پریس نے، اور ان کو پوری طرح پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ چیریٹی ہے، جہادی تنظیم نہیں ہے. بہت سارے اور لوگ ہیں دیوبندی مسلک کے جو طالبان کے بہت قریب ہیں، جن کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. اس کی بہت بڑی مثال مولانا عبدالعزیز لال مسجد کے، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، وہ فوج کے خلاف بھی بیانات دیتے رہتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ حکومت کے ملازم ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے کہ کوئی تمیز نہیں کی جا رہی، بالکل تمیز کی جا رہی ہے.
عارف جمال، آپ نے جماعت الدعویٰ کے بارے میں کہا، حافظ سعید کا معاملہ بھی عدالت میں گیا، ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف بھی مقدمہ چل رہا ہے، مگر ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد اور ثبوت وغیرہ نہیں مل رہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیونکہ حکومت اور فوج تو عدالت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے.
جی اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ سعید کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے کوئی بھی کیس نہیں عدالت میں جاتا، ان کو ایف پی او کے تحت بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی، تو عدالت تو ان کو چھوڑنے میں باؤنڈ ہے. دوسری طرف ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف مقدمہ تو ہوا، مگر ان لوگوں کے خلاف کوئی ایویڈینس حکومت نے نہیں دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہندوستان میں کوئی ایویڈینس نہیں دی، اگر ان کے پرانے مجلے اور ان کے میگزین اور کتابیں نکال کے یہ لوگ پڑھ لیں تو اس میں اتنی سیلف کنفیشن اتنے زیادہ کنفیشنز ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کی حق میں بھی اگر کوئی جج بیٹھا ہوگا تو اس وہ مجبور ہو جائے گا کہ ان سب کو وہ سزا دے. اتنی زیادہ ایویڈینس چھپی ہوئی اخباروں میں, رسالوں میں, میگزین میں, کتابوں میں. اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی ریاست ان کو سزا دینا ہی نہیں چاہتی. وہ جو ایویڈینس پیش کرتی ہے عدالتوں میں وہ ایڈمیسیبل ہوتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی دہشت گردوں کی حمایت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز میں ان کے بارے میں ایک سافٹ کارنر ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی شیئر کرتے ہیں. ایسا سسٹم جس میں دہشت گردوں کے ساتھ پیار کرنے والے لوگوں کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے, وہاں انصاف کم از کم دہشت گردی کے خلاف تو نہیں مل سکتا.
مگر عارف, اب تو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی عدالتیں بھی بنائی جا رہی ہیں, تو اب تو حکومت اور فوج کافی سنجیدہ نظر آتی ہے.
ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو پھانسی لگا دیں گے, مگر چند ہزار لوگوں کو پھانسی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس لیے کہ پیچھے سے اور ایک کھیپ تیار ہو جائے گی. جب تک ریاست دہشت گردوں کو بھارت میں یا افغانستان میں جہاد کرنے کے لیے تیار کرتی رہے گی, اس وقت تک دہشت گرد تیار ہوتے رہیں گے. جتنے مرضی مار دیں آپ ان کو, اس سے زیادہ سامنے آ جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ آپ افغانستان کے لیے یا کشمیر کے لیے جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو پاکستان میں بھی کرتے ہیں جہاد, کیونکہ جہاد تو ہر جگہ ہوگا اور پاکستان میں جہاد کرنا آسان ہے کیونکہ کشمیر میں جانا مشکل ہے, تو کیوں نہ پھر یہیں کر دیا جائے.
عارف, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ عالمی ادارہ صحت نے کچھ مہینے یہ پہلے کہا تھا کہ شام میں پولیو کا وہی وائرس پایا گیا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہے. تو کیا ان افواہوں کو اس سے بہت تقویت ملتی ہے کہ پاکستان سے بہت سے جنگجو اور شدت پسند شام اور عراق میں جا کر داعش جیسی تنظیموں میں شامل ہو چکی ہیں؟
بالکل ایسا ہے. پاکستان کی تمام دہشت گرد تنظیمیں, تمام جہادی تنظیمیں, چاہے وہ جماعت الدعویٰ ہو, چاہے پاکستانی طالبان ہو, چاہے وہ حرکت الانصار کے مختلف سیکشن ہو, ان تمام کے لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں گئے ہوئے ہیں, جہاد کی تربیت بھی دیتے ہیں اور جہاں ممکن ہو جیسے کہ شام اور عراق میں وہاں جہاد بھی کرتے ہیں. تو پاکستان کے کنیکشن تقریباً دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے, حتیٰ کہ چین میں بھی. چین کا تمام جہاد پاکستان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. چینی اتھارٹیز پاکستان کو بار بار کہتی ہیں پاکستانی فوج اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتے.
تو پھر عارف, کہا جا سکتا ہے کہ خلوص ہے, نیت ہے, لیکن اتنی صلاحیت اور اہلیت یا استعداد نہیں ہے پاکستان کی حکومت اور فوج کے پاس کہ وہ اس جہادی فکر کو اکھاڑ پھینکیں, اور وہ بھی بہت جلد.
پاکستان میں اگر کوئی خلوص ہے جہاد کو ختم کرنے کے لیے تو وہ صرف چین میں جہاد کو ختم کرنے کے لیے ہے, یا پاکستان میں بھی وہ شاید ختم کرنا چاہتے ہوں, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک ایسی پالیسی بنانی پڑے گی جس میں وہ دنیا کے ہر حصے میں جہاد کرنے والے پاکستانی کے خلاف ایکشن لیں, اور ایسا ہو نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست میں آج بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ جہادیوں کے خلاف لڑنا چاہے, ان کو ختم کرنا چاہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور شاید 2 یا 5 سال میں یہ مسئلہ بالکل ختم ہو جائے.
شدت پسندی پر کتابوں کے مصنف عارف جمال, اور یہ ذکر ابھی جاری ہے, خیبر پختونخوا میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی الیکشن ایکشن پلان کے تحت سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں. صوبے میں پولیس نے 2 ہفتوں میں 5,000 سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
سرکاری ذرائع کے مطابق مختلف شہروں میں سیکیورٹی فورسز, پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیے ہیں جن میں شدت پسندوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے. آج مقامی لوگوں نے بتایا کہ ضلع مردان کے قریب کاٹلنگ کے علاقے میں فورسز کی کارروائی میں 2 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. گزشتہ روز ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے لونی اور ضلع ہنگو کے مضافات میں بھی اسی طرح کی مشترکہ کارروائیاں کی گئی تھیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 شدت پسند کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. سرکاری سطح پر اس بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کی جا رہی. سیکیورٹی اداروں اور پولیس کی یہ مشترکہ کاروائیاں ان علاقوں میں کی جا رہی ہیں جہاں سیکیورٹی اہلکاروں کی اطلاعات کے مطابق قبائلی علاقوں سے فرار ہو کر آنے والے شدت پسند اور یا ان شدت پسندوں کے حمایتی اور مددگار یہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزب کے تناظر میں خفیہ ایجنسیوں کی اطلاعات پر مشتبہ مقامات پر ٹارگیٹڈ یعنی مخصوص ہدف پر آپریشن شروع کیے گئے تھے۔ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد ان کاروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کے تمام اضلاع میں پولیس کی کاروائیاں بھی جاری ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی پولیس افسر صادق حسین نے بتایا کہ اسٹرائک اینڈ سرچ آپریشن میں پولیس روزانہ کی بنیاد پر ہر مکان کا ریکارڈ حاصل کرتی ہے، جبکہ مقامی روایات کے مطابق مدرسوں اور سکولوں کی بھی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جاری اس آپریشن میں کوئی دو ہفتوں کے دوران 5,000 سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ 2,000 کے لگ بھگ ایسے افغان پناہ گزینوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس یہاں پاکستان میں رہنے کے قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
مصباح الحق کی قیادت میں پاکستانی کرکٹرز نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دیے گئے 3 ماہ کے سینٹرل کانٹریکٹ کو مسترد کرتے ہوئے پورے سال کا کانٹریکٹ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت پیدا ہوئی ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے جا چکی ہے اور اس وقت عالمی کپ کی تیاری کے لیے نیوزی لینڈ میں میچز کھیل رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں سے رابطے میں ہے اور امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گزشتہ سال کھلاڑیوں کو جو کانٹریکٹ دیے تھے ان کی میعاد دسمبر میں ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو عالمی کپ تک کے لیے 3 ماہ کے کانٹریکٹ دینے کا اعلان کیا تھا اور پہلے سے موجود 31 کرکٹرز میں 2 نئے کھلاڑی یاسر شاہ اور سہیل خان بھی شامل کیے گئے تھے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی نیوزی لینڈ روانگی سے پہلے بھی کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر تحفظات ظاہر کیے تھے اور انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کرکٹرز کی چیئرمین شہریار خان سے اس معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوئی لیکن کھلاڑی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کھلاڑیوں کو میچ جیتنے پر ون بونس پر بھی اعتراض ہے کہ یہ سیریز کی جیت کے بجائے ہر میچ کی جیت پر دیا جائے۔ اس تمام تر صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کھلاڑیوں نے اگرچہ 3 ماہ کے سینٹرل کانٹریکٹ کو مسترد کر دیا ہے لیکن گزشتہ کانٹریکٹ میں یہ شک موجود ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر چاہے تو 6 ماہ کے لیے اگلا کانٹریکٹ بڑھا سکتا ہے۔ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان سڈنی میں سہ فریقی ون ڈے سیریز کا 5واں میچ بارش کی نظر ہو گیا اور دونوں ٹیموں کو 2-2 پوائنٹس مل گئے۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور بھارت کے لیے فائنل تک رسائی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ جمعے کو پرتھ میں انگلینڈ کے خلاف اپنا آخری میچ جیتے۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز آسٹریلین اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ سرینا کی بڑی بہن وینس ولیمز نے بھی آخری 8 میں جگہ بنا لی۔ مردوں کے مقابلے میں دفاعی چیمپئن سٹین وارنکا اور اینڈی مرے نے بھی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سرکاری اور سفارتی حلقوں میں صدر اوباما کے بھارت کے دورے کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کیا رد عمل وہاں پر ہے، اس پر آگے چل کر تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ۔ شمائلہ خان،
پاکستان پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ برس جون میں شروع ہونے والے فوجی آپریشن کے بعد پہلی بار سینٹ کے وفد نے میران شاہ کا دورہ کیا ہے. پاکستان کے شہر کراچی میں پولیس حکام کے مطابق مسلح افراد نے پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کی حفاظت کرنے والے پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. بھارت میں آج یوم جمہوریہ منایا گیا جس کی مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی امریکی صدر باراک اوباما تھے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہڑتال رہی. علیحدگی پسندوں کی کال پر آج کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا. یونان میں بائیں بازو کی جماعت سیریزا نے انتخابات جیتنے کے بعد دائیں بازو کی جماعت گریک انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کر کفایت شعاری مخالف حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور مصر کے معزول صدر حسنی مبارک کے بدعنوانی کے مقدمات میں زیر حراست دو بیٹوں کو عدالتی حکم پر رہا کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے, ملک میں توانائی کا بحران دور ہونے میں 3 سال لگیں گے. یہ کہا ہے پاکستان کے بجلی اور پانی کے وزیر خواجہ آصف نے. تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی آ سکتے ہیں اور ہم بھی آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت, جہاں امریکی صدر باراک اوباما نے یوم جمہوریہ کی سالانہ تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی. وہ بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. صدر اوباما اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان بات چیت کے بعد جوہری توانائی کے ایک معاہدے کے نفاذ پر اتفاق ہو گیا ہے. امریکی صدر کے اس دورے کو بھارتی میڈیا اور حکومت بہت اہمیت دے رہی ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
یہ پہلا موقع تھا جب امریکہ کے صدر باراک اوباما دلی میں بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شریک ہوئے. اسے وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک سفارتی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے. بھارت کے معروف تجزیہ کار بھارت بھوشن کا خیال ہے کہ اوباما کو مدعو کرنے کا مقصد تعلقات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ مودی کی سیاسی شبیہ کو بھی اجاگر کرنا ہے.
یہ چاہتے ہیں, ایک تو امریکن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, دوسرا وہ سوچتے ہیں کہ بنا امریکہ کے کوآپریشن کے بھارت آگے نہیں بڑھ سکتا. اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ بھارت کا, اور مودی اپنی ڈومیسٹک پوزیشن بھی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. اگر اوباما آتے ہیں, ان کے ساتھ چائے پہ چرچا کرتے ہیں تو ان کا بھی امیج یہاں بنتا ہے.
صدر اوباما نے تقریباً 2 گھنٹے تک پریڈ دیکھی جس میں ثقافتی جھلکیوں کے ساتھ بھارت کی دفاعی طاقت کی بھی نمائش کی گئی تھی. اس سے قبل صدر اوباما اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان کل بات چیت کے بعد ایک 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے. دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی نے بی بی سی کو بتایا,
4 ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ہندوستان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں امریکہ. ایک تو یو اے ویز ہے جس کو ڈرون بولتے ہیں, دوسرا ایک C-130 ہم نے ٹرانسپورٹ جہاز لیا تھا, اس کا جو انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکانسنس اکوپمنٹ ہے وہ, اور 2 اور ٹیکنالوجیز جو ہیں, ایک وہ نیوکلیئر اور بایولوجیکل اور کیمیکل وارفیئر کے جو سوٹ ہوتے ہیں اس کی پروٹیکشن, اور چوتھا جو ہے وہ ایک جنریٹر ٹائپ پاور پیک ہوتا ہے جس سے آپ اپنی کافی ساری چیزیں بیٹل فیلڈ میں چارج کر سکتے ہیں. سو یہ 4 ٹیکنالوجیز انہوں نے ہمیں دینے کے لیے تیاری کی ہے, اور یہ 4 ٹیکنالوجیز جو ہیں ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئیں تو باقی بھی جو لگ بھگ 12 یا 14 اور ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی ہم کو دینے کے لیے امریکہ تیار ہو جائے گا.
صدر اوباما اور وزیر اعظم مودی کی بات چیت میں 2005 کے جوہری معاہدے کے نفاذ پر بھی اتفاق ہوا.
We achieved a breakthrough understanding on 2 issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation.
صدر اوباما کہہ رہے تھے کہ سول جوہری توانائی کے معاہدے کے نفاذ میں جو 2 معاملات حائل تھے انہیں حل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. دونوں ممالک اب اس کے نفاذ کے پابند ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. ان کے اس دورے کو بھارت میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. تجزیہ کار بھارت بھوشن کہتے ہیں,
امریکہ ایک ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے, اگر اس کے ساتھ ہمارے رشتے اور بڑھتے ہیں جتنی بار بات چیت ہو اتنا اچھا ہے, اور ہر بار ہمیں اکاؤنٹنٹ کی طرح حساب نہیں کرنا چاہیے, ٹینڈنسی دیکھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے ٹینڈنسی بہت پازیٹو ہے.
دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا اور ایک ویژن پیپر بھی پیش کیا گیا. بھارت بھوشن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو چین کے مقابل کھڑا کر دیا ہے.
ایک جوائنٹ اسٹریٹجک ویژن اسٹیٹمنٹ آن ایشیا پیسیفک اینڈ انڈین اوشن آئی ہے, جس میں بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا دکھتا ہے چین کے خلاف. اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ چین سے بھی ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, چین سے ہماری تجارت بڑھ رہی ہے. ایسے امریکہ میں کے پالے میں کھڑے ہو کر بھارت کو کیا فائدہ ہے, کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں ہمارے اتنے انٹرسٹ ہیں نہیں. انڈین اوشن میں جہاں ہمارے انٹرسٹ ہیں وہاں امریکہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ ملٹریلی دیکھا جائے جو جتنی پنڈوبیاں ہیں, جتنے سمندری جہاز ہیں نوسینا نیوی کے بیڑے کے, وہ تو سب روس کے دیے ہوئے ہیں. امریکہ کا دیا ہوا تو اس میں کچھ ہے نہیں. اور جہاں تک آپ کہیں کہ صاحب جو چین کی انفلوئنس بڑھ رہی ہے اسٹریٹجک انفلوئنس بنگلہ دیش میں سری لنکا میں یا مالڈیو میں, اس میں امریکہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس میں تو ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہے. تو نہ ہم کو انڈین اوشن میں کچھ فائدہ ہے نہ ساؤتھ چائنا سی میں, کیول بیکار میں کچھ نہ سمجھی سے مجھے لگتا ہے ہم چین کے خلاف امریکہ کے پالے میں کھڑے ہوئے دکھتے ہیں.
دونوں رہنماؤں نے بیشتر توجہ باہمی اقتصادی اور دفاعی تعلقات پر مرکوز رکھی اور پاکستان بھارت تعلقات جیسے سوالات پس منظر میں رہے. صدر اوباما کے اس دورے سے بھارت امریکہ تعلقات میں یقیناً بہتری آئی ہے. مودی حکومت کی کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہی نہیں سب سے قریبی سیاسی اتحادی بھی ہو. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
صدر اوباما بھارت کے دورے پر, پاکستان کی سرکاری اور سفارتی حلقوں میں اس دورے پر قریبی نگاہ رکھی جا رہی ہے, تو کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ اس کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی نے.
امریکی صدر باراک اوباما کے دورہ بھارت اور اس دوران بھارتی رہنماؤں کے ساتھ ان کے معاہدوں, بات چیت اور بے تکلفانہ انداز پر پاکستان میں کچھ بے چینی پائی جا رہی ہے. امریکی صدر کے بھارت پہنچنے پر پاکستان کی جانب سے باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے تو پریشانی ظاہر کیے بغیر کہا تھا کہ امریکی صدر کے بھارتی دورے سے خطے میں امن کے قیام میں مدد ملے گی اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی. لیکن پاکستانی حکام نجی طور پر اس دورے کے بارے میں کچھ تشویش اور کچھ بے چینی کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہی بے چینی اور تشویش پاکستانی اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی دکھائی اور سنائی دے رہی ہے.
نئی دلی میں بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات, امریکی صدر باراک اوباما مہمان خصوصی.
سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ کہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکی صدر کے دورہ بھارت پر جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کی بظاہر وجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کے باوجود بھارت کو غیر معمولی اور غیر ضروری اہمیت دینے کا تاثر ہے.
ایک یہ تاثر ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں کیا جا رہا جن کا پاکستان مستحق ہے, اور ہندوستان کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے جبکہ ہندوستان نے کوئی امریکہ کی اس نوعیت کی مدد نہیں کی.
پاکستان میں پائی جانے والی اس بے چینی کو ہر کوئی محسوس کر رہا ہے, لیکن اختلاف اس کی شدت اور وجوہات پر ہے. بھارت میں سابق پاکستانی سفیر عزیز احمد کہتے ہیں کہ انڈیا میں امریکی صدر کی موجودگی پر پاکستان میں بے چینی کی کوئی وجہ نہیں ہے.
ہائپ وغیرہ لیا گیا ہے, اس سے میڈیا میں کچھ نروسنیس کا اظہار ہو رہا ہے. میرے اپنے ذاتی خیال میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کہ نروس ہونا چاہیے.
تاہم پاکستانی سیکیورٹی حکام اس دورے کے دوران بھارت اور امریکہ کے درمیان ایٹمی توانائی یا دفاعی تعلقات پر سمجھوتوں سے زیادہ جس معاملے کو اہمیت دے رہے ہیں وہ افغانستان کے بارے میں ان دو ملکوں کے درمیان بات چیت ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی صدر باراک اوباما اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے دو طرفہ گفتگو کے دوران خاصا وقت افغانستان کے معاملات کو دیا. امریکی صدر نے یہ کہہ کر پاکستان کے لیے تشویش کا سامان کر دیا کہ بھارت کی شکل میں امریکہ کو افغانستان میں قابل اعتماد شراکت دار مل گیا ہے. تاہم سابق پاکستانی سفارتکار نجم الدین شیخ کہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کو نظر انداز کر کے ہندوستان کو اہمیت دینا ناقابل عمل تجویز ہے اور پاکستان کو اس پر تشویش نہیں ہونی چاہیے.
ایونچولی یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلق بڑھتے ہوئے رہیں گے. افغانستان کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ جو کلیدی رشتہ ہے وہ افغانستان اور پاکستان کا ہے. اگر افغانستان میں استحکام اور امن لانے کے امکان بڑھانے.
افغانستان کے علاوہ بھی امریکہ اور انڈیا کے درمیان اس دو روزہ دورے کے دوران جو معاہدے یا وعدے کیے گئے ان کے پیش نظر سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ کہتے ہیں کہ اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان کوئی نیا یا قابل ذکر معاہدہ نہیں ہوا.
ساری توجہ اسی پہ رکھی گئی ہے کہ صاحب سول نیوکلیئر اگریمنٹ میں بریک تھرو ہوئی ہے جو کہ مجھے نظر نہیں آئی, اور دوسرا یہ کہ اوباما صاحب نے کہا ہے کہ وی آر ٹرانسفارمنگ دی ریلیشن شپ, لیکن سبسٹنس کے سلسلے میں مجھے جس چیز پہ زور دیا جا رہا ہے اس میں مجھے سبسٹنس نظر نہیں آ رہا.
پاکستانی میڈیا نے امریکی صدر کے دورہ انڈیا پر پاکستان کے لیے تشویش کے اتنے پہلو تلاش کر لیے کہ ایک اردو پاکستانی اخبار نوائے وقت کے مطابق امریکی صدر کے اس دورہ بھارت کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف چین چلے گئے تاکہ دنیا کو تاثر دیا جا سکے کہ اس خطے میں پاکستان اتنا بھی بے سہارا نہیں جتنا کہ بعض ممالک سمجھ رہے ہیں. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
صدر اوباما کے بھارت کے دورے پر پاکستان میں کیا رد عمل ہوا؟ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر سخت ترین سیکیورٹی انتظامات اور ہماگیر ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی معطل رہی۔ واضح رہے کہ حالیہ انتخابات کے غیر واضح نتائج کی وجہ سے کشمیر میں حکومت سازی نہیں ہو سکی ہے اور فی الوقت کشمیر براہ راست نئی دلی کے انتظامی کنٹرول میں ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
وادی بھر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہماگیر ہڑتال رہی۔ ہڑتال کی کال علیحدگی پسند رہنماؤں سید علی گیلانی، محمد یاسین ملک، میرویز عمر فاروق اور شبیر احمد شاہ نے دی تھی۔ ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں لاکھوں افواج موجود ہیں اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں حکومت ہند لوگوں کو انصاف دلانے کے بجائے پرچم کشائی کی جبری تقریبات منعقد کرتی ہے۔ اس دوران امریکی صدر باراک حسین اوباما کی بھارت آمد کے سلسلے میں کشمیر میں بھی سیکیورٹی کا اضافی بندوبست کیا گیا تھا اور فوجی اور سرکاری تنصیبات کے گرد سخت ناکابندی کی گئی تھی۔ حالانکہ لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی نہیں تھی، تاہم عام لوگوں کو سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض شہریوں نے بی بی سی کو بتایا،
بارہمولہ کے پٹن ٹاؤن سے مجھے سری نگر آنا تھا، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوا کہ مجھے ابھی آئی گیس مجھے 8 جگہوں پہ میری تلاشی ہوئی اور ہر 1 کلومیٹر کے بعد جو چیک پوسٹ تھے تو وہاں چیکنگ ہو رہی تھی۔
ایسے لیڈروں کو جب بھی انڈیا آنا ہوتا ہے تو مشکلیں ہمیں کشمیر میں جھیلنی پڑتی ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنے کاروبار کی وجہ سے آتے ہیں، باقی چیزیں آرمز ڈیل ان کو سائن کرنی ہے، لیکن مشکلات ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے لیڈر اگر ہندوستان میں آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کشمیر مسئلے پہ بھی بات کریں، لیکن وہ کشمیر مسئلے پہ بات نہیں کرتے ہیں۔ کشمیر مسئلہ جھونکا تو ہے 1947 سے اور ہماری مشکلات کا کچھ ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔
ایک تو سیلاب نے بھی ہمارا کاروبار چھین لیا تھا، اب اس مطلب فوجی کی وجہ سے چیکنگ ہو رہی ہے، اس سے بھی ہم کو مطلب بہت اثر پڑ رہا ہے کاروبار میں۔
واضح رہے 18 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں بھارت کا یوم جمہوریہ ایسے وقت منایا گیا جب کشمیر پر براہ راست نئی دلی کا انتظامی کنٹرول ہے۔ سری نگر میں ایک اعلیٰ افسر اور جموں میں ریاست کے گورنر نے پریڈ پر سلامی لی۔ غورطلب ہے کہ کئی برسوں بعد آج پہلی بار بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر انٹرنیٹ اور موبائل فون کی سہولات کو معطل نہیں کیا گیا۔ اس دوران امریکی صدر باراک اوباما کی طرف سے بھارتی دورے کے دوران کشمیر کو نظر انداز کرنے پر علیحدگی پسند حلقوں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما محمد یاسین ملک کا کہنا ہے کہ اگر عالمی طاقتوں نے کشمیریوں کی پرامن جدوجہد کو خاطر میں نہیں لایا تو افغانستان کی طرح یہاں بھی دوبارہ تشدد کی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔
دیکھیے، اگر انہوں نے مسئلے کشمیر پہ کوئی بات نہیں کی، کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی، تب بھی کشمیر کی تحریک آزادی بھی کوئی برا اثر نہیں پڑ سکتا۔ ہاں، جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو مایوسی ضرور ہوگی کہ سیاسی جدوجہد اور جو سفارتی جدوجہد ہیں اس میں ہمیں مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ملے گا، اس لیے جو ہے وائلنس از دا بیسٹ آپشن۔
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں گزشتہ برس نومبر اور دسمبر میں 5 مرحلوں کے تحت انتخابات ہوئے، تاہم کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے حکومت سازی کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ فی الوقت کشمیر میں گورنر راج ہے اور ریاست کو تاریخ کے شدید ترین مالی خسارے کا سامنا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہماری اگلی رپورٹ بلوچستان سے ہے۔ یہاں کے ضلع نصیر آباد میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
بارودی سرنگ کا دھماکہ ضلع نصیر آباد کے علاقے چتر میں ہوا۔ چتر پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے سون واک علاقے میں سڑک کنارے بارودی سرنگ بچھائی تھی۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ بارودی سرنگ اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گئی جب ایک پک اپ اس سے ٹکرائی۔ دھماکے سے گاڑی میں سوار 4 افراد موقع پر ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈیرہ مراد جمالی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ہلاک ہونے والے افراد میں سے ایک کا تعلق ہندو برادری سے ہے۔ چتر پولیس کے مطابق بارودی سرنگ کے دھماکے سے گاڑی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ دھماکے کا نشانہ بننے والی پک اپ مسافروں کو لے کر ڈیرہ مراد جمالی سے چتر جا رہی تھی۔ چتر ضلع نصیر آباد کا شورش سے متاثرہ ڈیرہ بگٹی سے متصل علاقہ ہے۔ اس علاقے میں پہلے بھی بدامنی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ چند روز قبل اس علاقے میں بجلی کے 3 ٹاوروں کو دھماک خیز مواد سے اڑایا گیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور کراچی میں پولیس حکام کے مطابق مسلح افراد نے پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی پولیس کے ایک سینئر اہلکار چودھری اسد نے ایک خبر ایجنسی کو یہ بتایا کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پاپوش نگر کے علاقے میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے باوجود علاقے میں انسداد پولیو مہم جاری رہی. اس کی مزید تفصیلات آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. کراچی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا ریاست کی ریٹ بحال کر رہے ہیں یا دہشت کی علامت بن چکے ہیں؟ ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران پولیس اور رینجر سے مبینہ مقابلوں میں اضافہ ہوا ہے جس میں گزشتہ سال کم سے کم 950 ملزمان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا. کیا یہ تمام مقابلے حقیقی ہیں یا پولیس انتہائی اقدام اٹھا رہی ہے؟ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
نسیم بانو کی فریاد بیٹے کی گرفتاری کے وقت کسی نے سنی اور نہ ہلاکت کے بعد. نسیم نے اعلی حکام کو 29 دسمبر کو درخواستیں بھیجی اور شکایت کی تھی کہ پولیس بیٹے کی رہائی کے لیے رقم طلب کر رہی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بالآخر 8 جنوری کو پرویز عرف پرو جتوئی کو 6 ساتھیوں سمیت مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا.
میرے سے تو 1 لاکھ بھی نہیں ہو سکتا، میرے بچے تو ایک ٹائم کھانا بھی نہیں کھاتے، تو میں غریب ایک بیوہ عورت کہاں سے لاؤں؟ تو نے پیسے پورے نہیں لائے تیرے بیٹے کو، میں سجا کے اور ان میں شمار کر کے اور تمہیں جب پتہ چلے گا جب تیرا بیٹا سج کے آئے گا.
پرویز نے بلال کالونی میں گھر کے سامنے موجود مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی. اہل خانہ کے مطابق اس کا کسی تنظیم سے تعلق نہ تھا، جبکہ پولیس نے اس کا تعلق القاعدہ سے ظاہر کیا. ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ ٹارگیٹڈ ایکشن کے دوران 35 کارکنوں کی ماورائے عدالت ہلاکت ہوئی، جبکہ 20 سے زائد کارکن لاپتہ ہیں. تنظیم کے رہنما حیدر عباس رضوی کے مطابق پولیس گرفتاریوں سے لا علمی کا اظہار کرتی ہے.
جب بھی رینجر سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہم بغیر وردی کے کبھی بھی نہیں آتے، تو صورتحال عجیب و غریب ہے کہ وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، دن دہاڑے دن دناتے بھی پھر رہے ہیں، اور ایک بڑی مخصوص قسم کی وائٹ کلر کی ٹوئن کیبن ہے جو کہ اس طرح کی وارداتوں میں انوالوڈ ہوتی ہے، مگر قبولنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے.
کراچی آپریشن کے دوران پولیس نے 42,500 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں سے صرف 10,000 کے قریب جیلوں تک جا پہنچے، جبکہ باقی ملزمان کو انہی عدالتوں سے رہائی ملی. پولیس کا موقف ہے کہ عدالتیں ملزمان کو ریلیف فراہم کر رہی ہیں، جبکہ عدالتیں اپنے فیصلوں میں یہ کہہ چکی ہیں کہ پولیس شواہد اور گواہ فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے. اس پوری صورتحال میں سیاسی کارکنوں کی گمشدگی اور مقابلوں کا رجحان سامنے آ رہا ہے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ 497 روز میں 771 ملزمان کو مقابلوں میں ہلاک کیا گیا، جن میں سے 170 کا تعلق شدت پسند تنظیموں سے بتایا گیا ہے. آپریشن سے قبل اسی عرصے میں صرف 8 شدت پسند ہلاک ہوئے تھے. ریاض سہیل، بی بی سی نیوز، کراچی.
اسی رپورٹ کے تناظر میں ریاض سہیل نے کراچی پولیس کے ایڈیشنل آئی جی عبد القادر تھیبو سے بات کی اور یہ پوچھا کہ پولیس کے ساتھ مقابلوں میں بڑی تعداد میں شدت پسندوں کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے.
یہ سرنڈر نہیں ہوتے، یہ پولیس پہ فائرنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس بھی اپنے ڈیفنس میں فائرنگ کرتی ہے، پھر یہ ہے کہ وہ مارے بھی جاتے ہیں. ایک تو اس کا ریزن یہ ہے، اور پولیس ایکشن بھی زیادہ رہا، اس میں رینجرز بھی شامل تھی اسپیشلی جو ہے ٹیررزم کے خلاف، اور وہی علاقے تھے جہاں پہ یہ لوگوں کا زیادہ آنا جانا تھا، وہاں پہ لوگ ان کے پیچھے، کیونکہ پولیس نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی تھی کہ اگر یہ ان کو چھوڑا جائے گا تو یہ ٹیررسٹ پھر اور کوئی نہ کوئی کاروائی کریں گے. پھر پہلے یہ لوگ کرائم میں انوالو نہیں ہوتے تھے، لیکن ابھی ٹیررزم کے علاوہ بھی یہ اغوا برائے تاوان میں بھی انوالو ہو گئے، فنڈ ریزنگ میں بھی انوالو ہو گئے، یہ بھتہ کلیکشن میں بھی انوالو ہو گئے. چونکہ کرائم میں وہ زیادہ انوالو ہو گئے تو زیادہ فوکس بھی ہو گئے، پھر پولیس نے بھی ان کے خلاف ایکشن کیا.
آپ کو یقین ہے کہ جو بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں وہ حقیقی ہوئے ہیں؟
100% اٹ از ناٹ پاسبل. ایک دو ایسے واقعات ہوئے جس میں ہمیں لگا کہ وہ صحیح انکاؤنٹر نہیں ہے، اس کی ہم نے انویسٹیگیشن کرائی، ہم نے وہی ایف آئی آر جس پولیس نے کیا تھا اس کے خلاف داخل کی. بیکاز ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کریں، جہاں پر بھی کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم نے پولیس کے خلاف ایکشن اٹھایا ہے.
پولیس کے مقابلے خاص طور پر شدت پسندوں کے ساتھ 60-70% ملیر ضلع میں نظر آتے ہیں یا تھوڑے بہت ایسٹ ڈسٹرکٹ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟
جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے جو فاٹا سے اور وزیرستان سے آیا ہے وہ زیادہ تر ویسٹ کے علاقے میں ہیں اور ملیر کے علاقے میں، تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کی پاپولیشن رہتی ہے، جہاں پہ ان کو سپورٹ ملتی ہے وہ رہتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی پریزنس وہاں پہ ہے تو اس لیے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں.
کراچی شہر کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکٹڈ اسمبلیز میں متحدہ گورنمنٹ, اس کی شکایت ہے کہ اس کے کارکنوں کو سول کپڑوں میں لوگ آ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بعد میں کئی کی باڈیز ملی ہیں. وہ لوگ کون ہیں جو انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں؟
چونکہ یہ سب سے بڑی پارٹی ہے کراچی کی, اس میں گروپنگز بھی ہیں, تو اس میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, باقی بریلوی بھی ہیں. پھر شیعہ سنی کا بھی کانفلکٹ ہے, بریلوی کا, سنی تحریک, آپس میں یہ کافی جو ہے کانفلکٹ ہے. تو اس وجہ سے مختلف ان کے گروپس ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح سول کپڑوں میں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کچھ اندازہ نہیں ہے, لیکن ان کی جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کی ایف آئی آرز داخل ہیں اور پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے. کچھ ان کے اپنے بھی آپس میں بھی جھگڑے ہیں لوگوں کے, چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے, آپس میں جھگڑے تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. تو یہ سارے ریزنز ہیں اس میں.
کراچی کی صورتحال پر نامہ نگار ریاض سہیل پولیس کے سی سی پی او عبد القادر تھیبو سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہفتے کی رات ٹرانسمیشن لائن میں کسی خرابی کی وجہ سے نہیں بلکہ دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل ہوئی تھی. پاکستان کے وزیر نے اعتراف کیا کہ ملک میں توانائی کا بحران ہے جس کے خاتمے میں 3 برس لگ سکتے ہیں. اسلام آباد سے ثنا گلزار کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر پانی اور بجلی خواجہ آصف نے پیر کے روز اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گزشتہ 10 روز میں ملک میں بجلی کی تنصیبات پر تخریب کاروں نے 3 حملے کیے ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ اچ کے علاقے میں ٹرانسمیشن لائنوں کو دہشت گردوں نے اڑا دیا, جس کے نتیجے میں گدو بجلی گھر ٹرپ کر گیا, جس سے تمام نظام تباہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بجلی کی فراہمی کے نظام کو معمول پر لانے کے لیے 3 پاور پلانٹس کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے.
پشاور کی ٹریجڈی ہوئی, اس سے پہلے واگھا کی ٹریجڈی ہوئی, تو یہ اب جو اسٹیٹ انسٹیلیشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ یہ اسٹیٹ انسٹیلیشن جو ہے ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر بنائی جائے. دوسرا ہم نے یو ایس اے آئی ڈی کو اور چائنا اسٹیٹ گرڈ کو اپروچ کیا ہے کہ وہ ہمیں ٹیکنیکل ہیلپ دیں کہ اس قسم کا اگر واقعہ ہوتا ہے تو وہ آئسولیٹ کر سکیں, ہم اس کو علیحدہ کر سکیں, وہ سارے سسٹم کے اوپر اثر انداز نہ ہو.
پاکستان کے 4 صوبوں میں بریک ڈاؤن کے 6 گھنٹے بعد اتوار کی رات کو بجلی کی فراہمی کا سلسلہ بتدریج بحال ہونا شروع ہوا. نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث یہ بریک ڈاؤن سنیچر کی شب 12 بجے کے قریب شروع ہوا تھا اور ملک کے 80% علاقے کی بجلی چلی گئی تھی. خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں ٹرانسمیشن لائنز کی کل لمبائی 19,000 کلومیٹر ہے, جس کی مکمل طور پر حفاظت نہیں کی جا سکتی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں آنے والے تیل کے بحران کے بعد اب بجلی پیدا کرنے کے لیے فرنس آئل مناسب مقدار میں موجود ہے.
میڈیا میں آتا رہا ہے کہ تیل کی وجہ سے کوئی بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نہ پچھلے 10-12 روز میں اس کی وجہ سے کوئی بحران پیدا ہوا ہے, یہ کل کا واقعہ جو دہشت گردی کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے, اور نہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی تیل کی ایسی قلت ہے جس کی وجہ سے فرنس آئل کی قلت کی وجہ سے یا ڈیزل کی قلت کی وجہ سے کوئی بحران کا اندیشہ ہو.
خواجہ آصف نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ کراچی الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس ادارے کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھ کر نیا معاہدہ کیا جائے گا.
میں اس چیز کا بار بار اعتراف کرتا ہوں کہ کرائسس موجود ہے, لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کی کرائسس جو ہے اس کو ختم ہوتے ہوتے ابھی ہو سکتا ہے 2-3 سال لگیں, تو تمام پاکستانیوں کو اس کرائسس کو, یہ اس مشکل وقت ہے, اس کو اکٹھا شیئر کرنا چاہیے, کسی علاقے کو یا کسی شہر کو ایگزمپٹ نہیں اس سے کیا جا سکتا. اس کو, اس چیز کو, اور ساتھ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں وہ ایکوٹیبل لوڈ شیڈنگ شیئر کرنے کی بات کرتے ہیں, اس کو مد نظر رکھ کے تو نیا معاہدہ جو ہے اس کو تشکیل دیا جائے گا.
ادھر اسلام آباد میں پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں انہیں بجلی کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا. ثنا گلزار, بی بی سی نیوز.
جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ بجلی کا بریک ڈاؤن کی وجہ اچ کے علاقے میں ایک بجلی کے ٹاور پر شدت پسند حملہ تھا. بجلی کا قومی گرڈ صرف ایک واقعے سے کیوں متاثر ہوا؟ ہمارے ساتھی عمبر خیری نے اس نظام کے مسائل سمجھنے کے لیے پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی یعنی پیپکو کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر طاہر بشارت چیما سے بات کی اور یہ پوچھا کہ حکام کا یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ اچ میں ٹاور پر حملے سے نظام کا بریک ڈاؤن ہوا.
صحیح بات یہ ہے کہ ایک لمب یعنی کہ ایک لائن پہ اگر فالٹ آیا, میں سبوٹاج کو بھی بھول جاتا ہوں, یعنی کہ ایک فالٹ آ گیا، ایک یا دو ٹاورز گر گئے، جھکڑ ہو، بارش ہو جائے، کوئی سٹارم آ جائے، کوئی ویسے ہی فٹیک اگر لائنوں پہ آ جائے تو لائنیں ڈسرپٹ ہو سکتی ہیں، یا سبوٹائج سے گرا دیا، دو کھمبے اگر گر جاتے ہیں دیٹ مینس کہ 200 میگا واٹ جو اس وقت وہ دے رہے تھے وہ سسٹم سے کٹ گیا ہے. تو سسٹم وہ اتنا روبسٹ ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں جی پروٹیکشن آرکیٹیکچر، پروٹیکشن ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں نا جی، انہیں آپریٹ کرنا چاہیے تھا. تو اصولاً اس کی وجہ سے پورا بلیک آؤٹ یا سسٹم کا بند ہونا یا کلیپس ہونا غیر مناسب.
پھر کیوں ہوا ہے؟
سبوٹائج تو ہوا ہے، ٹریگر تو اسی نے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر پروٹیکشن آرکیٹیکچر ٹھیک ہوتا، چیزیں مینٹین کی ہوتی تو ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا. اور بالخصوص اس لیے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سبوٹاج کا، تقریباً 150 سے بڑھ کے انسیڈنٹ لائنوں پہ سبوٹاج کے وہ پچھلے 6 سال میں ہوئے.
تو آپ سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پیپکو کے اور توانائی کی وزارت ہے، اس سے بھی تعلق آپ کا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ یہ پروٹیکٹیو میجرز، یہ نظام بہتر نہیں بنایا گیا ہے؟
نہیں، نظام تو بہتر ہی بنایا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے، پھر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اسے آپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اصل میں گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ ایک ریفارمز کے تحت ہم نے اپنے پاور سیکٹر کو ڈی بنڈل کیا.
کون سے ریفارمز؟
اس طرح تھا جی کہ یہ وابڈا تھا پہلے، کسی زمانے میں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، وہ انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی تھی، یعنی کہ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سب کچھ کرتی تھی. لیٹ 90s میں ریفارم پروسیس اسٹارٹ کیا گیا، جو پوری دنیا میں ورلڈ بینک کے کہنے پہ چلا تھا کہ یہ انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹیز کامیاب نہیں ہوتی، بہت بڑی ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے ڈی بنڈل کیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں. تو وہ ٹکڑے کر کے پھر وابڈا کی جگہ پہ کنٹرول کے لیے پیپکو بنایا گیا، پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی، جس کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر رہا. پھر جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹل ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک، ADB، اس کے اصرار پہ اسے بھی ختم کر دیا گیا. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے، جس میں جنریشن کمپنیز ہیں، اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن کمپنی ہے، پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ تقریباً لاوارث ہو گئیں. ان پہ ٹیکنیکل کنٹرول یا ٹیکنوکریٹک کنٹرول بالکل نہیں ہے. تو حکومت کی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور پہ، جو کہ پالیسی میکنگ صرف باڈی ہوتی ہے، آپریشنز تو نہیں کرا سکتی، اس پہ یہ وزن گر گیا. تو اب 3 سال سے پیپکو غیر فعال ہے اور یہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ہی کرتی ہے، کیونکہ وہاں نان ٹیکنیکل ہیں، ٹیکنیکل پارلیز تو ہوتے نہیں ہیں. وہ ایک پالیسی دے دی گورنمنٹ نے کہ ایسے کرنا ہے، تو وہ سارے بھاگ پڑتے ہیں. تو مشاورت ہی نہیں ہوتی، وہ جو ایک وابڈا میں یا پیپکو میں ہوا کرتی تھی وہ ہے نہیں. وہ جو ایک بہت بڑی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
کیا یہ امکان ہے کہ کوئی کرائسس آگے ہو سکتی ہے فرنس آئل کے حوالے سے؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی کمی کا جو بحران پیدا ہوا تھا، کیا اس طرح کی صورتحال الیکٹریسٹی سیکٹر میں ممکن ہے؟
اصل میں پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے، اگر اسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ چلتا رہے، تو اس کے لیے 100% بلز کی کلیکشن کرنا پڑے گی. نمبر دو، جو ٹارگیٹڈ ریگولیٹر نے لاسز رکھے ہوئے ہیں ٹیکنیکل، اس سے ہمیں تجاوز نہیں کرنا پڑے گا. تو بدقسمتی سے اس وقت ہماری کلیکشن 100% نہیں ہے، 85% کے قریب ہے. تو 15% کی کلیکشن کم ہے. تو ظاہر ہے یہ گیپ پروڈیوس ہوتا ہے. جب فیول لینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کرائسس بھی ہوں گے، جنریشن بھی کمپرومائز ہوگی، یعنی کہ کم ہوگی، لوڈ شیڈنگ بھی کرنا پڑے گی. ایک تو ضروری ہے کہ اگر ایک جینوئن شارٹیج ہے پھر تو کرنی ہوگی، لیکن یہ ڈبل ہو جاتی ہے. اسی طرح لائن لاسز ریگولیٹر نے 13.5% فکس کیے ہوئے پورے پاکستان کے لیے، جبکہ ہمارے گلوبل جو لاسز ہیں پاکستان کے وہ 18.5% ہیں، تو 5% وہ بھی زیادہ ہیں. یہ جب تک دونوں چیزوں کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اس میں یہ کرائسس آتے رہیں گے. کہ اب یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں؟ دراصل ہمارے ملک میں فیلنگ ریٹ آف دی گورنمنٹ، یہ 10 سالوں سے جو ہے آہستہ آہستہ ریٹ جو ہے گورنمنٹ کی وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا کسٹمر ڈسپلن بھی پاکستان میں کمزور ہے. یہی لوگ ہمارے جب آپ کے پاس انگلستان یا لندن میں آتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیو بنا لیتے ہیں، اور یہاں بس میں چڑھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور جو طاقتور ہے وہ پہلے گھس جاتا ہے. یہاں ہمارے بلز پیمنٹ کا رواج کئی علاقوں میں بہت کم ہے. تو ان ڈس ایڈوانٹیجز کے ساتھ یہ ہمارا سیکٹر چل رہا ہے. لیکن یہ جو 4 بلیک آؤٹس ہوئے ہیں، یہ چوتھا ہے جی پچھلے 2 ماہ کے اندر، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اس میں گورننس اور مینجمنٹ کے ایشوز ہیں.
پاکستان الیکٹریکل پاور کمپنی یعنی پیپکو کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر طاہر بشارت چیما سے ہمارے ساتھی امبر خیری بات کر رہی تھیں.
آپریشن زربیاسب کے بعد شدت پسند کہاں گئے اس پر ہم نے پروگرام میں تفصیل سے روشنی ڈالی اور آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر اب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی تفصیلات۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈلز اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ ماہ بارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ برس جون میں شروع ہونے والے فوجی آپریشن کے بعد پہلی بار سینٹ کے وفد نے میران شاہ کا دورہ کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہڑتال رہی اور علیحدگی پسندوں کی کال پر یوم سیاہ منایا گیا۔ یونان میں بائیں بازو کی جماعت سیریزا نے انتخابات جیتنے کے بعد دائیں بازو کی جماعت گریک انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کر کفایت شعاری مخالف حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراق کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو صوبہ دیالہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مصر کے معزول صدر حسنی مبارک کے بدعنوانی کے مقدمات میں زیر حراست دو بیٹوں کو عدالتی حکم پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اور بھارت کے معروف کارٹونسٹ آر کے لکشمن چل بسے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔